الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا المداحين أن نحثوا في وجوههم التراب. حضرت مقداد بن الأسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو بہت تعریف کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے منہ پر ہماری بہت تعریف کرنے والے ہیں، تو ہمیں حکم یہ دیا کہ النحتو بی وجوہ متراب، کہ ہم ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، یعنی ان کی بات کو روک دیں اور ان کے جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہ ہونے دیں، ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیں. یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک اور حدیث، ایک اور روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اذا رأیتم المداحین فحثوا بوجوہم التراب. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف کرنے میں بہت ہی زیادہ مبالغے سے کام لے رہا ہے، تو آپ نے تعریف کرنے والے سے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کو برباد کر دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر توڑ دی. یہ احادیث ہیں جو کسی کے منہ پر اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے سے منع کرتی ہیں. بھئی یہ ذرا یہاں شور نہ کریں مسجد میں، پیچھے یہاں سے ہٹیں، اب شور نہیں کریں. مسجد میں نکاح کرنا تو بڑی اچھی بات ہے اور سنت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں کیا کرو، لیکن پھر مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ مسجد میں شور کرنا، آوازیں بلند کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اب لوگ نکاح تو مسجد میں کرنے کی فکر کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کی آداب کی رعایت نہیں رکھتے اور پھر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، شور مچتا ہے، مسجد کے کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کسی کو جا کے کہو ان کو بھائی منع کرو. تو یہ حدیثیں یہاں پر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے اس سیاق میں کہ کئی ہفتے پہلے ذکر آیا تھا کہ انسان کی زبان ایسی چیز ہے جو اس کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا گیا تھا کہ انسانوں کو جہنم میں اوندے منہ گرانے والی چیز کوئی بھی اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔ تو زبان سے متعلق گناہ بہت سارے ہیں، اور بہت سے ان میں ایسے ہیں کہ جن کا کرتے وقت خیال بھی نہیں ہوتا، دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کچھ کا ذکر تو پیچھے آیا ہے، جھوٹ کا، غیبت کا وغیرہ۔ یہاں اب جو حدیثیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہیں وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو گناہ کرتے ہوئے خیال بھی نہیں ہوتا بسا اوقات کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ ہے کسی کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرنا، اور اتنی تعریف کرنا جس میں مبالغہ ہو۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس سے منع فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ایسے زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کسی شخص نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی ہمت بڑھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی تعریفی کلمہ کہہ دینا یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ خود حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی شخص نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اچھائی کی ہے، آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے، دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، تو آپ اس کے عمل کی تعریف کر دیں مختصر الفاظ میں، یا اس کو شکریہ ادا کر دیں تو مناسب الفاظ میں، تو یہ بات کوئی بری نہیں، یہ کوئی گناہ بھی نہیں بلکہ اچھا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو، کوئی احسان کیا ہو۔ اگر شکریہ ادا نہ کرے تو یہ ناشکری ہے، اور فرمایا کہ جو انسانوں کی ناشکری کرے گا وہ اللہ کی بھی ناشکری کرے گا۔ جب انسانوں کا حق ادا نہیں کر رہا اور ان کی احسان کو نہیں مان رہا، ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ناشکری کرے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ کوئی بری بات نہیں۔ ہاں، جس شخص نے کوئی بھلائی کی ہے اس کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، اس کو یہ انتظار یا اشتیاق کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی یہ مجھے بدلہ دے، یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اچھائی جو کچھ بھی کی جائے، نیکی کا جو بھی کام کیا جائے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ جل جلالہ کے لیے۔ میں نے کسی کی کوئی مدد کر دی، میں نے کسی کو اس کے مقصد تک پہنچانے کی کوشش کر لی، اس کو کوئی کلمہ خیر کہہ دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر مجھے عطا فرمائے۔ لیکن اس سے بدلہ لینا یا اس سے شکریہ ادا کرنے کی خواہش یا اس سے شکریہ ادا کرنے کا انتظار، یہ نیک بندوں کا کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کا، جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، غریبوں کو، تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں جو کچھ کھلا رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے بدلہ چاہیے اور نہ ہمیں تم سے شکریہ چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے ہمیں آپ کو عطا فرما دے۔ تو برجانے کتنی رنجشیں، کتنی عداوتیں، کتنے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں۔ یہ جو رشتہ داریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں یا رنجشیں ہوتی ہیں، وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ میں نے تو فلاں صاحب فلاں کے ساتھ اس وقت یہ کام کیا تھا، اس کے ساتھ اچھائی کی تھی اور اس نے مجھے کوئی بدلہ ہی نہیں دیا، اس نے میرا کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا، اس نے میرے موقع پر میرا کام نہیں کیا۔ یہ جو شکایت پیدا ہو رہی ہے، یہ جو رنجش پیدا ہو رہی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے جو کام کیا تھا وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اس سے شکریہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو یہ انتظار نہ ہوتا، یہ اشتیاق نہ ہوتا، اور اگر وہ نہیں کر رہا تھا تو شکایت بھی نہ ہوتی، رنج اور صدمہ بھی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، طبی طور پر تھوڑا سا بعض اوقات خیال ہو جائے کہ بھائی اس نے کوئی مکافات نہیں کی اس حد تک کوئی، لیکن اس کی وجہ سے رنجش پیدا کر لینا اور اس کی وجہ سے آدمی دوسرے سے تعلقات کو خراب کر لینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کرتے وقت، اچھائی کرتے وقت اخلاص نہیں تھا، خلوص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دوسروں لوگوں سے توقع قائم کرنا جس دن بند کر دو گے اس دن راحت میں آ جاؤ گے، ساری تکلیفیں، ساری رنج، سارے صدمے اس بنا پر ہوتے ہیں کہ تم نے دوسروں سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کرے گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، یہ مجھے میرے ساتھ فلاں کی شادی کے اوپر تو ہم نے اتنا بڑا تحفہ دیا تھا اور جب ہمارا موقع آیا تو اس نے ایسے ترخوا دیا ہمیں، تو معلوم ہوا کہ جو تحفہ دیا تھا وہ محض ریاکاری کے لیے دیا تھا، نام و نمود کے لیے دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے دیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ ہدیہ تحفہ دینا بڑی ہی برکت کی چیز ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور میرے والد ماجد حضرت مفتی امام شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی آمدنی کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ برکت کی چیز وہ ہے جو کوئی مسلمان خلوص سے محض محبت کی خاطر دوسرے کو کوئی ہدیہ پیش کرے، اس ہدیے میں سب سے زیادہ برکت، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بھی زیادہ برکت ہے اس ہدیے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محض دینی محبت کی خاطر کوئی دوسرے کو دیتا ہے، وہ بڑی ہی برکت کی چیز ہے اور اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے ایک بکری کا کھر بھی، بکری کا پایا بھی مجھے ہدیہ دے تو میں قبول کر لوں گا۔ یعنی اتنا آپ نے کسی مسلمان کے دیے ہوئے ہدیے کی اتنے قدر و قیمت فرمائی، بڑی برکت کی چیز ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے، لیکن اس وقت ہے جبکہ محض محبت کی خاطر اور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز قریب ہے، میرا دوست ہے، اس کے ساتھ اظہار محبت کے طور پر میں دے رہا ہوں تو بڑے فائدے کی چیز ہے، بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جہاں یہ نیت آ جائے کہ یہ مجھے بدلہ دے، بس یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ سارے کے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دینے والی بات ہے۔ حدیث میں ایک قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کو ربا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، سورہ روم میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم ایک دوسرے کو نیوتا دیتے ہو کہ میں نے آج اس کو پیسے اتنے دیے کل یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا، تو یہ درحقیقت یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو قرآن کریم نے سورہ روم کے اندر اس کو سود قرار دیا۔ تو یہ بھلا بتاؤ، پیسے بھی دیے، اپنے پیسے بھی خرچ کیے اور بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا عذاب مول لے لیا، الٹا گناہ مول لے لیا، اس لیے کہ دل میں اخلاص نہیں، خلوص نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کی نام و نمود کی خاطر یہ سب لین دین ہو رہا ہے، اس واسطے ناجائز ہے، حرام ہے. یہی کام اگر محبت سے کرو، خلوص سے کرو کہ یہ میرا دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، میں اس کی خدمت کر دوں تو اس کے اوپر اتنا اجر و ثواب ہے. تو فرماتے ہیں حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں دوسروں سے، اور ان توقعات میں جب خلل آتا ہے، پوری نہیں ہوتی، تو رنجشیں، جھگڑے اور بغض اور عناد یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو کوئی کام کرے نیکی کا تو اس کا فریضہ تو یہ ہے کہ نہ وہ بدلے کی توقع رکھے نہ شکریہ کی توقع رکھے، لیکن جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے، جس کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی ہمت افزائی کرے کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا شکریہ ادا کر. جو یہ نہیں کرتا وہ ناشکری کر رہا ہے. تو ہر ایک کا اپنا فریضہ ہے، شریعت نے ہر ایک کے فرائض اور حقوق الگ الگ بیان فرما دیے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ شکریہ کا انتظار نہ کرے، اس کا کام یہ ہے کہ شکریہ ادا کرے. تو اس لیے اگر محبت اگر کسی کے نیکی کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کوئی ہمت افزائی کا کلمہ کہہ دیا جائے، تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ ایسا کرنا ہی چاہیے. اور خود حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کی ہمت افزائی فرماتے تھے. اگر کسی صحابی نے کوئی اچھا عمل کیا تو آپ اس کی تعریف بھی فرماتے تھے، اس کے حق میں دعا بھی دیتے تھے، بعض اوقات اس کے لیے کوئی بڑا بشارت کا کلمہ بھی ارشاد فرما دیا کرتے تھے. ایک دو نے بے شمار مثالیں ہیں جن میں آپ نے صحابہ کرام کی ہمت افزائی کے لیے تعریف کے کلمات فرمائے. تقریباً سارے ذی القدر صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلمہ تعریف کا مذکور ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تعریف کرنے والوں کے منہ پر مٹی ڈال دو، یہ ہر تعریف کے بارے میں نہیں کہا جا رہا. اگر کوئی دوسرے کی بھلائی کی ہمت افزائی کے طور پر کوئی کلمہ بھلائی کا تعریف کا کہہ دے تو یہ اس میں داخل نہیں. لیکن جو بات داخل ہے، جو چیز جس سے منع فرمایا جا رہا ہے، وہ دو باتیں اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ تعریف کی جائے خوشامد کی خاطر، تملق اور خوشامد کی خاطر جو تعریف کی جائے. یعنی ایک تو وہ ہے کہ بے ساختہ انسان کے دل سے کسی کام کی بھلائی کی تعریف نکل گئی، وہ اچھی بات ہے، لیکن باقاعدہ بناوٹ کر کے دوسرے کی خوشامد کرنے کی خاطر کوئی کام کیا جائے، کوئی تعریف کی جائے، جس کو حدیث میں ملک فرمایا گیا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد منقول ہے کہ لیس من خلق المؤمن التملق ولا الحسد الا فی طلب العلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن متعدد طرق سے آئی ہے، اس واسطے قبول کی گئی ہے کہ فرمایا کہ مسلمان کے اخلاق میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی خوشامد کرے، تملق کرے، یعنی اپنا کوئی کام نکالنے کی خاطر دوسرے کی تعریف کرے. اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ جب میری تعریف سنے گا تو اب آگے میں جو اس سے کام کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کر لے گا. یہ ہے تملق. اور تملق کی خاطر جو تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت تعریف نہیں ہوتی، وہ محض ایک رشوت ہوتی ہے. دل میں نہیں ہے، دل میں تعریف نہیں ہے، لیکن اس لیے کی جا رہی ہے کہ میں اس کی تعریف کروں گا، یہ خوش ہوگا، اور پھر میں اس سے اپنا کوئی کام کروانا چاہوں گا تو یہ آسانی سے کر بیٹھے گا. یہ ہے تملق. تو فرمایا یہ مومن کا ایک خلق نہیں ہے کہ وہ کسی کی چاپلوسی کرے، اور خوشامد کے انداز اختیار کر کے اس کی تعریف کرے. ہاں فرمایا ایک چیز کا استثناء فرمایا سوائے طلب علم کے, کہ علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے ضرورت پیش آ گئی ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے, تو آگے جا کر اس کی تعریف کر کے اس سے اب کوئی علم کی صحیح بات حاصل کر لے, تو اس کو مستثنا فرمایا. لیکن عام حالات میں فرمایا کہ تملق جو ہے وہ یہ مومن کا کی صفت نہیں ہے, اور اسی لیے ایک بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو, تو اس کا مطلب حقیقی مٹی پھینک دینا نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے جو تعریف کی ہے وہ جس مقصد کے تحت کی ہے کہ تم اس کا وہ کام کر دو, تو اس میں اس کو ناکام بنا دو, مٹی پھینک دو, یعنی وہ جس مقصد کے تحت تعریف کر رہا ہے اس مقصد کو تم پورا نہ کرو, اس واسطے کہ وہ تعریف بناوٹی کر رہا ہے اور یہ تعریف در حقیقت ایک طرح کی رشوت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے, تو تم اس کو ناکام بنا دو. تو ایک تو وہ تعریف بری ہے جو خوشامد اور چاپلوسی کے انداز میں کی جائے. بھائی کسی سے کوئی کام کرنا ہے تو سیدھے سیدھے کہہ دو کہ میرا یہ کام آپ سے وابستہ ہے, میرے پورا کر دو, لیکن یہ تمہیدیں باندھ کے اس کی زمین آسمان کے خلاوے ملا کر اس کو اس کی تعریف کر کے اس کے دل کو ذرا نرم کر دینا اور پھر اس سے اپنا کام نکالنا, یہ جو ہے یہ مومن کی صفات میں داخل نہیں. دوسری بات جو منع ہے تعریف کے سلسلے میں وہ ہے کہ تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانا, مبالغہ, جتنا کوئی قابل تعریف کام ہے اس حد تک تعریف کر دینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن زمین آسمان کے قلابے ملا کر مبالغے کر کر کے کسی آدمی کو بانس پر چڑھا دینا اور اس کو اس کی اتنی تعریف کرنا جو مبالغے کی حد تک پہنچ جائے, تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت بری بات ہے, ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی تم اس طرح تعریف کر رہے ہو اس کو تم نے برباد کر دیا. برباد کیا کر دیا؟ کہ جب وہ اپنی اتنی بڑی تعریف سنے گا تو اس کے دل میں خود پسندی پیدا ہوگی, عجب آ جائے گا, تکبر پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو میں ایسا میری اتنی بڑی بڑی تعریف کی جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوں گا میں, تو اس واسطے وہ اپنی خود پسندی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا گا, اپنی بڑائی اس کے دل میں آ جائے گی, اور بڑائی دل میں آئی تو تباہی کا راستہ کھل گیا. اس لیے فرمایا تم نے اس کو تباہ کر دیا, تم نے اس کی کمر توڑ دی. اس واسطے کیا انسان ہے وہ جب لوگوں سے اپنی تعریفیں سنتا ہے تو بعض اوقات شیطان اور نفس اس کو گمراہ کر کے کہتا ہے بھائی تم اتنے بڑے آدمی ہو اور اتنے شاندار آدمی ہو کہ اتنے لوگ تمہاری اس طرح تعریفیں کر رہے ہیں, تو وہ اپنی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت قضاء صلی اللہ تعالی سرہ نے اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا اشعب کہلا, اشعب قماع کہتے تھے اس کو, اشعب نام تھا اور لالچی مشہور, یعنی ہر بات کی لالچ, ہر چیز میں کچھ نہ کوئی لالچ کا پہلو اس کا نکال لیتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جا رہا تھا تو لوگ برتن بنا رہے تھے, تو وہ چھوٹے چھوٹے برتن بنا رہے تھے, برتن بنانے والے, تو ان برتن بنانے والوں سے کہتا ہے کہ میاں یہ چھوٹے چھوٹے برتن بنا رہے ہیں, ذرا بڑا بناؤ, بڑا تھال بناؤ. تو لوگوں نے کہا بھائی کیوں بڑا کیوں بنائے؟ کیا ہو سکتا ہے کسی وقت اس تھال میں میرے لیے کوئی ہڈیاں لے کے آ جائے, تو کچھ ذرا بڑا ہو تو اس کے اندر ہڈیاں بھی زیادہ آئے گا. اس طرح کی لالچ کے قصے اس کے مشہور ہیں. تو وہ اس کا ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے جا رہا ہے تو بچے کھیل رہے تھے کہیں باہر, تو ان بچوں سے کہتا ہے کہ ارے تم کیا یہاں پر کھیل رہے ہو, فلاں جگہ جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے, ایسے جھوٹ موٹ, فلاں جگہ جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے. اب بچوں نے جب سنا کہ مٹھائی بٹ رہی ہے تو وہ سارا کھیل چھوڑ چھاڑ کے ادھر بھاگنے لگے. جب وہ بھاگ پڑے تو خود بھی بھاگ رہا ہے, उसके पीछे लोगों ने पूछा कि भाई तुम तो ऐसे झूठ मूठ उससे कहा था कि बच्चों से भागते हुए, कहा कि इतनी बड़ी मखलूक भागी जा रही है तो कुछ तो होगा, तो इसलिए मैं हो सकता है वो बात सच्ची हो, इससे बहुत सारी मखलूक भागी जा रही है तो हम भी जाके शायद हमें भी मिल जाए मिठाई। तो हमारे हजरत वाला हजरत हकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारी मिसाल ऐसी है कि लोगों को धोखा देते हैं अपनी किसी अच्छी सिफत के बयान का बयान करके, और जब लोग तारीफें करते हैं कि आप ऐसे हैं और वैसे हैं और आपका ये मकाम है और इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा मुर्तबा है, तो उस वक्त नफ्स ये कहता है कि जो इतनी मखलूक कह रही है कि आप बड़े आदमी हो या आपके बहुत अच्छे आदमी हो तो कुछ ना कुछ तो होगा, उससे धोखा खा के अपने आप को उजब में और किबर में उतरा कर लेते। तो अल्लाह बचाए, तारीफ ऐसी चीज है कि जो इंसान को बाद औकात हलाक कर डालती है इस उजब और किबर की वजह से। इसलिए फरमाया कि किसी की तारीफ में मुबालगा ना करो, इतनी तारीफ ना करो जिससे वो बांस पे चढ़ जाए, उसका दिमाग आसमान से बातें करने लगे। ऐसी तारीफ जो है अगर कोई कर रहा है तो उसके मुंह में मिट्टी डाल दो, यानी उसकी बात को काट दो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नफ्स मुझे खराब कर दे, तो उसको रोक दो। ये तालीम दी है। और ये भी फरमाया कि अगर किसी शख्स के बारे में कोई राय जाहिर करनी है कि भाई फला आदमी बड़ा नेक आदमी है, तो साथ ही ये भी कह दो कि भाई मैं तो उसको नेक समझता हूं, लेकिन अल्लाह तबारक उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है, अल्लाह ताला उसका हिसाब लेना। अल्लाह हसीबहु वला उज़क्की अल्लाह अहदन, मैं अल्लाह के मुकाबले में किसी की तारीफ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हो, लेकिन जाहिर हाल में मैं उसको अच्छा समझता हूं, किसी को अगर करनी भी हो तो इस तरह कर। बहुत से मौके ऐसे पेश आ जाते हैं जहां पर आदमी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तस्दीकनामा देना पड़ता है कि ये आदमी मैं जानता हूं बहुत अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा किरदार का आदमी है। तो इन सब मौके पर नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दी कि जब ऐसा तस्दीकनामा कहो जबान से या लिखो तो साथ ये लिखो कि वल्लाहु हसीबहु, मैं तो ये समझता हूं अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, वही उसका हिसाब लेने वाले हैं। वला उज़क्की अल्लाह अहदन, और अल्लाह ताला के मुकाबले में मैं किसी को पाक साफ करार नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। ये जरूर लिख दो साथ, जरूर कह दो ये बात, जहां किसी के हक में कोई गवाही देनी हो, किसी की तस्दीक करनी हो, ये इसलिए ताकि कोई कलेमा मोमिन का वजन से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जचा तुला कलेमा होना चाहिए, जो बात कहे वो जची तुली हो, उसके अंदर मुबालगा ना हो, उसके अंदर हुदूद से तजावुज ना हो। ये तालीम दी गई है नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर मौके के ऊपर। यहां तक ऐसा हुआ कि हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, और ऐसे सहाबी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना भाई बनाया हुआ है, भाई बनाया हुआ था। उनका इंतकाल हो गया, नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ताजियत के लिए उनके घर तशरीफ ले गए, तो जिस खातून के घर में वो मेहमान थे उस खातून ने मैं मुंह से निकला कि मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ने तुम्हारा बड़ा इकराम किया, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी इज्जत दी है, बड़ा इकराम किया है। ये कलिमा जबान से निकल गया। हुजूर अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदाजा कीजिए, ताज़ियत का मौका है और वो सहाबी भी बड़े मारूफ सहाबी हैं, हुजूर ने उनको भाई बनाया हुआ है और उनकी उनके सलाह और तकवा के गवाह बेशुमार मौजूद है, लेकिन क्योंकि कलेमा उन्होंने कहा मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, जन्नत दी है, बड़े जज्म और यकीन के साथ उन्होंने कहा था, ये कलेमा क्योंकि हदूद से मुतजाविज था तो आपने फौरन उसके ऊपर टोका उड़ा और कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह ताला ने उनको इकराम किया है, उनका किससे बताया तुम? انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ عثمان ابن مظعون جیسے آدمی کا اکرام نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ یعنی وہ اتنا نیک آدمی تھے, ساری دنیا جانتی ہے ان کی نیکی صلاح اور تقویٰ سے واقف ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کا اکرام نہیں فرمائیں گے تو کس کا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا, ان کو جنت میں پہنچایا ہوگا, لیکن کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں اتنے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کچھ بھی. اور یہ بھی فرمایا کہ میں بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے اور دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. تو کسی کے بارے میں اتنے جزم اور اتنے یقین کے ساتھ کہہ دینا کہ ضرور اللہ نے اس کے ساتھ اکرام کیا ہے, یہ بات درست نہیں ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہوگا, تو یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اتنے جزم اور یقین کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے, آپ نے اس کے اوپر تردید فرمائی. یہی باتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کی رعایت کر کے سمجھائی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے, ہر چیز کا ایک مقام ہے, اس کو اس مقام پر رکھو, جو جملہ بولو, جو بات زبان سے نکالو وہ جچی کلی ہونی چاہیے. اس واسطے کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا اور بہت زیادہ وہ کرنا یہ ناجائز ہے, اور اس میں ناجائز ہونے کا پہلو ایک تو یہ ہے کہ جب مبالغہ کرو گے تو بعض اوقات ایسی بات کی تعریف کرو گے جو اس میں نہیں پائی جاتی, حقیقت میں نہیں ہے, اور تم نے زبان سے کہہ دی تو وہ خلاف واقعہ بات ہو گئی. اور دوسری خرابی یہ کہ اس کے نتیجے میں اگر وہ شخص عجب میں تکبر میں مبتلا ہو گیا تو اس عجب اور تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک وبال تمہارے حصے میں بھی آئے گا, تم سبب بنے اس کا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر دیا اس کو, اس کے کمر توڑ دی, کیونکہ تم سبب بن گئے اس کے عجب اور بڑائی میں مبتلا ہونے کا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ تو ہے تعریف کرنے والے کے لیے یہ حکم کہ بھائی سوچ سمجھ کر کرو, حدود میں رہ کر کرو اور حدود سے تجاوز نہ کرو. یہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے خطاب کیا ان الفاظ سے کہ یا خیرنا وابن خیرنا ویا سیدنا ابن سیدنا, یہ الفاظ کہہ کر اس سے کہ یا رسول اللہ جو ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ بہتر باپ کے بیٹے ہیں, جو ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں, یہ کہہ کر چند الفاظ اس طرح کے کہہ کر خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ان کو بھی ٹوکا اور فرمایا کہ بس اس طرح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس طرح اتنے لمبے چوڑے القاب کے ساتھ مجھے خطاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں جو جیسا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اسی حد تک مجھے رکھو, اور زیادہ میرے لیے خطاب کرتے. یہ تکلف کی بات ہوئی نا, کہ تکلف کی بات ہوئی, یہ سیدھے سادہ سارے صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ, انہوں نے زیادہ لمبے چوڑے الفاظ استعمال کر کے خطاب کیا, تو آپ نے اس کو بھی منع فرمایا کہ ایسا مت کرو. تو اور یہ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, میری تعریف میں اتنی انتہا سے نہ گزرو جیسے کہ عیسائی اپنے نبی حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے تعریف میں حد سے گزر گئے, ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. تو تعریف کرنے والے کا تو یہ ہے. دوسرا جو بھائی اس کا پہلو ہے وہ بھی بڑا توجہ طلب ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں بڑی فکر چاہیے. وہ یہ کہ جب کوئی تعریف کی جاتی ہے, کوئی بندہ ہماری تعریف کرتا ہے, چاہے مبالغے سے کرے یا حدود میں رہ کر کرے, لیکن دل میں ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو ہماری تعریف ہو رہی ہے, اور دوسری طرف اس تعریف کی وجہ سے بعض اوقات اپنی بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہونے لگتا ہے. اسی لیے حضور نے منع بھی فرمایا. تو یہ واقعہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے, کوئی دنیا میں ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ نہ پیش آتا ہو کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے دل خوش ہوتا ہے. اب کیا کریں ایسے میں, اس تعریف جبکہ دل خوش ہو رہا ہے, اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے تعریف کی وجہ سے, اس کی بنا پر بعض اوقات آدمی بہت سے کام اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں. وہ تعریف کرنے سے جو مزہ آ رہا ہے, اس سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے, اس سے جو ایک خوشی مل رہی ہے, تو اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات انسان کوئی کام اسی لیے کرتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں. تو دوہرا نقصان ہو جاتا ہے, ایک طرف تو دل میں بڑائی پیدا ہوئی اور دوسری طرف جو کام کرنا چاہیے تھا اللہ کی رضا کے لیے اب کرنے لگا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے, جو ریاکاری ہو گئی, نام و نمود ہو گیا اور وہ اچھا کام بجائے ثواب بننے کے گناہ بن گیا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے, کوئی انسان شاید اس سے مستثنی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو کیا ہو, کیا طریقہ اختیار کرے آدمی جب انسان کی تعریف کی جائے, تو کیا کرے جس سے کہ وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو, اس خرابی میں نہ پھنسے. تو بزرگوں نے اس کے مختلف طریقے تجویز فرمائے. جو میرے پاس بھی لوگ خطوط میں لکھتے رہتے ہیں اور خود ہر ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہر وقت پیش آتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کہ تعریفیں ہوتی ہیں دل خوش ہوتا ہے, کیا کیا جائے؟ تو دیکھو اس کا علاج یہ ہے, جب بھی کوئی تعریف کوئی کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس بندے پر میری اچھائی ظاہر فرمائی اور عیوب ظاہر نہیں فرمائے. میرے تو عیوب بہت سارے ہیں, میرے اندر بہت خرابیاں ہیں, آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس پر میرا عیب ظاہر نہیں کیا, میری برائی ظاہر نہیں کی, اچھائی ظاہر کی ہے, تو اللہ آپ کا شکر ہے. اگر اس کو میرے خرابیوں کا پتہ چلے, میرے عیوب کا پتہ چلے, تو یہ بجائے تعریف کرنے کے میری برائی کرے گا, میری مذمت کرے گا. فوری طور سے آدمی کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ بات اپنے دل سے کہنی چاہیے. اگر اس کی عادت ڈال لے آدمی تو انشاءاللہ تعریف کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کردہ نسخہ بیان کر رہا ہوں اور بزرگوں نے اس کا طرح طرح سے علاج کیا ہے. حضرت امام اوزائی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے فقہا میں سے ہیں, محدثین میں سے ہیں, تو ان کا مقولہ خود امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے آگے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اذا اثنا رجل علی رجل فی وجهه فلیقل اللہم انت اعلم بی من نفسی وانا اعلم بنفسی من النار, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون. عجیب کلمہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تمہارے منہ پر, تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ کہو کہ اللہ انت اعلم بی من نفسی, اے اللہ آپ مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, جن کا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں, کیونکہ بے شمار گناہ ایسے ہیں, بے شمار غلطیاں ایسی ہیں جن کا مجھے احساس بھی نہیں کہ میں کرتا ہوں اور آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں, لہذا آپ مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور میں اپنے آپ کو ان تعریف کرنے والوں سے زیادہ جانتا ہوں. جو تعریف کرنے والے میری تعریف کر رہے ہیں یہ تو میرے ظاہر کو دیکھ کر کر رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے میری جو حالت ان کے سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں, اور میرے باطن کا حال, میرے اندرونی حالات کا ان کو پتہ نہیں. لہذا در حقیقت آپ مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں جو مجھے تمہیں میری تعریف کر رہے ہیں. یعنی یہ جتنی بھی تعریف کیے جائیں لیکن میں تو وہی رہوں گا جو ہوں. میں جتنے اپنی خرابیوں سے خود واقف ہوں اتنا یہ لوگ واقف نہیں ہو سکتے. لہذا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اے اللہ یہ جو لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر میری گرفت نہ فرمائی. یہ تو خوب تعریفیں کر رہے ہیں لیکن میری گرفت اس کے اوپر نہ فرمائیے. واغفر لی ما لا یعلمون, اور جو ان بیچاروں کو پتا نہیں ہے میری برائیاں, وہ ہیں برائیاں, تو اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دی. تو بھائی یہ سارا جو تعریف کا کے نتیجے میں جو انسان کے نفس میں مقاعد پیدا ہوتے ہیں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کا واحد علاج یہ ہے کہ جب کبھی کوئی تعریف کرے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے انسان, اور کچھ اپنے عیوب کی طرف بھی نگاہ کرے. ان بیچاروں کو کیا پتا, ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میری حقیقت کیا ہے. ہزار مرتبہ ہزار یہ تعریفیں کرتے رہے, ان کی تعریفیں تو ہوا میں اڑ جائیں گی, لیکن میں جب اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہوں گا تو وہاں پر ان کی تعریفیں میرے کام نہیں آئیں گی. وہاں تو میرا عمل کام آئے گا, میرا ظاہر و باطن کام آئے گا. تو اس واسطے ان کی تعریفوں سے کا نہ بھروسہ ہے اور نہ ان کی تعریفوں سے مجھے کسی دھوکے میں پڑنا چاہیے. یہ آدمی کو فوراً اپنے دل میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے یہ کہنا چاہیے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کہو کہ اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون, اے اللہ یہ لوگ میرے بارے میں جو گمان قائم کیے ہوئے ہیں, جو مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں, تو اے اللہ مجھے ان سے بھی اچھا بنا دیجیے. میں ہوں تو نہیں ویسا لیکن اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے بھی اچھا بنا دیجیے. تو حاصل کیا ہوا کہ ان تعریفوں سے دھوکے میں پڑنے کے بجائے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس تعریف کے فتنے سے مجھے محفوظ رکھے, اے اللہ ان کے حسن ظن کو میرے حق میں سچا کر دیجیے, بلکہ مجھے اس سے بھی اچھا بنا دیجیے, اور جو میری حقیقی خرابیاں یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے, اور اے اللہ مجھے اس تعریف کے فتنے سے محفوظ رکھیے. سارا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی ذات سے تعلق جڑا ہوا ہو تو پھر سارے فتنوں کا سدے باب ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بڑی بلا ہے غفلت, کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزارے, نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, نہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو, اور وہ ساری زندگی اس طرح گزارتا چلا جا رہا ہے جس طرح منہ اٹھ رہا ہے کر رہا ہے. یہ ہے خرابی. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو تو پھر الحمدللہ پھر بڑے سے بڑے فتنے کی بھی رکاوٹ اس رجوع اللہ کی بدولت ہو جاتی ہے. اتنا بڑا فتنہ ہوا اور پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہ یا اللہ آپ نے شکر, آپ کا شکر ہے کہ ان کے اوپر اچھائی میری ظاہر کر دی, برائی ظاہر ہوتی تو کتنے یہ لوگ میری مذمت کرتے. پھر یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے نا ان کا تو حالات بدلتے رہتے ہیں. آج یہ تمہارے سے خوش ہیں اس واسطے تمہاری تعریف کر رہے ہیں, ذرا طبیعت کے خلاف ان کے کوئی کام ہو گیا آپ کا تو یہی بزرگ جو تعریف میں زمین آسمان کے خلاوے ملا رہے تھے کل کو دیکھ رہا کہ کیا کہتے ہیں تمہیں. تو نہ ان کی تعریف کا بھروسہ نہ ان کی مذمت کا بھروسہ. تو ہمارے حضرت فرما دیتے کہ عیسیٰ نہ تمام گشت و تصدیق خرے چند. انسان کی تعریف کو کیا کرو تھا, آج ہی تعریف کرے گا کل کو مذمت کر دے گا, کل کو برائی بیان کر دے گا. تو اس واسطے اس کی تعریف سے کچھ روکے میں نہ آنا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو باری تعالیٰ فرما دیں اپنے فضل و کرم سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, وہ فرما دیں تو ہے تعریف. ورنہ سارا جہان تعریف کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ بچائے آدمی کو سزا ملے تو کوئی تعریف فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ بعض اوقات مردے کو سزا ہو رہی ہوتی ہے, اس کے گھر والوں کے تعریف کرنے کی وجہ سے, گھر والے اس کو یاد کر رہے ہیں, اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں, اس کو بڑا سردار قرار دے رہے ہیں, بڑا قابل تعریف قرار دے رہے ہیں, اور وہاں پٹائی ہو رہی ہوتی ہے قبر میں, اللہ بچائے. تو اس کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ اعوذ باللہ کوئی شخص, کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہ قبر میں گیا اور وہاں فرشتوں سے سوال جواب ہوئے, تو وہاں جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑا سردار تھا, یہ بڑا سخی داتا تھا, یہ بڑا عظیم انسان تھا, یہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ تعریف اس کو سنائی جاتی ہے مردے کو وہاں قبر میں کہ دیکھو تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں تم بڑے سردار تھے, تو تم ہی تھے وہ سردار, اور یہ کہہ کر اس فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم آدمی تھا, پہاڑ کی طرح عظیم تھا, تو وہ سنائی جاتی ہے آواز اور فرشتے کہتے ہیں تو ہی تھا وہ پہاڑ, وہ تو ہی تھا وہ عظیم انسان کہ جس کی عظمت کے لوگ گیت گا رہے ہیں. اور لوگ وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا سخی داتا تھا, تو وہاں اس کو آواز سنا کر اس کی مزید پٹائی کی جاتی ہے کہ تو تھا وہ سخی داتا جس کی تعریف ہو. تو تعریف تو ہو رہی ہے, دنیا والے تعریف کر رہے ہیں, لیکن جہاں انسان کو آخر میں جانا ہے, جس عالم میں پہنچنا ہے, وہاں پٹائی ہو رہی ہے. ان کی وجہ سے اور زیادہ پٹائی ہو رہی ہے, الحمد باللہ العلی العظیم. تو اس واسطے تعریف کا کیا بھروسہ, کسی کی اچھائی بیان کرنے کا کیا حاصل, وہ تو در حقیقت اسی وقت کام آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہہ دیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ ایک مثال سنایا کرتے تھے, ہندی زبان کی ایک مثل ہے, ہندی زبان میں کہا جاتا ہے کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. یہ ایک مشہور مصرع ہے ہندی زبان کا. تو میرے والد ماجد عبد اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ اس طرح کہا گیا تھا کہ ایک عورت تھی جس کو دلہن بنایا جا رہا تھا, اور دلہن بناتے ہوئے کوئی عورتیں مل کے دلہن بنا رہی تھیں, اس کی سہیلیاں آ کے اس کو دیکھ رہی تھیں. تو کوئی سہیلی آ کے کہتی تو تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, تیرا یہ سنگھار بڑا اعلیٰ درجے کا ہے, تیری آنکھیں اتنی ایسی اچھی ہیں, تیرا جسم ایسا ہے, تیرا چہرہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو ہر ایک آ کے تعریف کر رہی ہو, تو وہ خاموش رہتی تھی, کوئی جواب نہیں دیتی تھی. تو کسی نے کہا کہ ارے تجھے اتنی لڑکیاں تیری سہیلیاں تیری تعریف کر رہی ہیں اور تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی, کوئی کم از کم شکریہ ہی کہہ دے کہ بھائی تم نے تنوی تعریف کی تو شکریہ, تمہارا شکریہ بھی تیری زبان سے نہیں نکلتا, تو کچھ بولتی ہی نہیں. تو اس نے کہا بھائی میں شکریہ تو خیر ادا کرتی ہوں ان کا, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر یہ تعریف کر رہی ہیں تو ان کی تعریف کرنے سے مجھے کیا فائدہ, ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. بات تو جب ہے کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں والے تعریف کر دیں کہ ہاں یہ اچھی دلہن ہے, وہاں والے مجھے قبول کر لیں تو فائدہ ہوگا. اور یہ آ کے یہ نادان لڑکیاں میری تعریف کر دیں گی تو ہوا میں اڑ جائے گی, اس سے تو مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک نادان لڑکی, اس کو اتنی سمجھ ہے کہ کس کی تعریف کرنے سے فائدہ ہے کس کی تعریف کرنے سے فائدہ نہیں ہے وہ جانتی ہے. اور ہم اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ مخلوق کی تعریف کی خاطر کام کرنے کی فکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف لینے کے لے کر اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں. ارے فکر اس کی کرو کہ جہاں جانا ہے وہاں تعریف ہو جائے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. تو بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے کی بھی تعریف کرنی ہو تو حدود میں رہ کر کرو, جچے تلے الفاظ میں کرو, حدود سے مطابق متجاوز نہ ہو. دوسرا کوئی تعریف کرے تو اس تعریف سے دھوکے میں نہ پڑو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کرو کہ یا اللہ یہ تعریف تو کر رہا ہے لیکن میں اے اللہ جیسا ہوں آپ ذرا بہتر جانتے ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے مجھے دھوکے میں پڑنے سے محفوظ رکھیے. میرے حضرت کی بات سنا کر ختم کرتا ہوں. میرے حضرت حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان فرمائی. بڑی عجیب کتاب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ کتاب چھپنے والی تھی تو ایک دن فرمانے لگے, حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی کتاب تو چھپ رہی ہے, میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاملہ کیا ہے اور وہ یہ کہ کتاب چھپ کر یا اللہ میں نے ایک دن بیٹھ کے خوب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض معروض کی کہ یا اللہ کتاب چھپ کے آ رہی ہے اور اتنے ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جب کتاب آئے گی تو ہر آدمی آ کے تعریف کرے گا, بڑی اچھی کتاب آئی ہے, بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے, بڑا فیض جاری ہوا ہے, بہت شاندار کتاب لکھی ہے, بڑی ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یا اللہ یہ سب تعریفیں میرے سامنے آئیں گی لیکن اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے, میرے اندر میں اپنے میری قدرت سے نہیں ہوا, آپ کی توفیق سے ہوا ہے. تو جو تعریف ہوگی یا اللہ وہ آپ کی ہوگی, میری نہیں ہوگی, آپ کی ہوگی. اور اے اللہ مجھے اس تعریف کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تعریف سے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. ابھی چھپی بھی نہیں کتاب, پریس میں ہے اور یہ پہلے ہی سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں تو پہلے ہی سے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ کر لیا, یا اللہ مجھے اس کے فتنے سے بچا لیجئے. تو بھائی جہاں کہیں ایسے مواقع پر جانا ہو جہاں تعریف کا خیال ہو کہ لوگ تعریف کریں گے, تو حضرت نے یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض کر لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لو, انشاءاللہ فتنے سے محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا امان المستجيرين, یا مجیب دعوت المقتدین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ساری امت کی مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب کو ہر طرح کے معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے، ظاہر و باطن کے گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا